تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کو آ کر رسول اللہ کے ساتھ بیعت کرنی چاہیے تھی، بیعت کرنی چاہیے تھی، ایمان لانا چاہیے تھا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے اہل کتاب کو یہ بات ایڈریس کر کے کہی تھی کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے، وہ میری فالوئنگز میں ہوتے. اور ہم جانتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے ٹورڈز اینڈ آف ٹائمز، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے آپ کو شریعت محمدی کا فالوور ہونے کا ڈکلیئر کریں گے. تو اگر خضر زندہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیعت کرتے. امام ابن القیم کی رائے یہی ہے کہ اگر اس وقت موجود ہوتے اور ہمیشہ سے زندہ ہوتے تو رسول اللہ کے فالوور بنتے. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اپنے صحابہ کو ایک خطبہ دیا جس وقت کے فل مون تھا، پورا چاند چمک رہا تھا، اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ آج کی رات تم دیکھ رہے ہو، یعنی تم وٹنس کر رہے ہو، اور آپ نے پن پوائنٹ کیا کہ واللہ آج سے 100 سال کے بعد جو آج زندہ ہے اس فیس آف دا ارتھ پہ، وہ آج سے 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ کے رسول کی ایک طرح کی پریڈکشن تھی کہ میرے سارے صحابہ آج سے 100 سال کے بعد انتقال کر جائیں گے. اور اگر آپ اس کو ہسٹری پوائنٹ آف ویو سے سٹریچ آؤٹ کر کے سمجھیں تو جو مفسرین بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو آخری صحابی لٹرلی جن کا انتقال ہوا ہے، دیٹ واز 110 ہجرا، جس میں آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے. اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً مدینہ کے شروع کے دور میں کہی تھی. تو جو آخری صحابی کا انتقال ہوا وہ 110 ہجرا کے اندر، یا نہیں اللہ کے رسول نے تقریباً 10 سال کے بعد کہی تھی، تو 110 ہجرا میں انتقال ہوا. اگر حضرت خضر ہوتے تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث کے مطابق اللہ کے رسول نے کہا تھا آج جتنے بھی انسان زندہ ہیں آن دا فیس آف دس ارتھ 100 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، تو خضر کا بھی انتقال ہو گیا ہوتا. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو مسلمان امت میں موجود ہے، اور انہوں نے بہت اس کو بڑھا چڑھا کر بتایا. آگے ہم قصہ پڑھیں گے، جو آپ کو قصہ تھوڑا بہت معلوم ہے کہ جب یہ بتایا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں پر ریسٹ کرنے کے لیے رکے تھے جس چٹان کے پاس، ان کی آنکھ لگ گئی جہاں سے ان کی مچھلی سلپ کر گئی تھی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک فاؤنٹین تھا، اور اس فاؤنٹین کو یہ کہتے ہیں ماء الحیا، زندگی دینے والا پانی. وہ کہتے ہیں اسی فاؤنٹین سے خضر نے پانی پیا تھا جب یہ آج تک زندہ ہے. اسی فاؤنٹین کو اس مچھلی، اسی فاؤنٹین کے پانی نے اس مچھلی کو ٹچ کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی جب ہی وہ زندہ ہو گئی تھی. سو دلیلیں نکالنے والے تو اپنی طرف سے دلیلیں نکال لیتے ہیں. آپ اور میں کنفیوز ہونے کی بجائے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں حق دکھا دے، اللہ ہمیں حق پر جما دے، اللہ ہمیں کنفیوژن سے بچا لے. تو ایک کانسیپٹ یہ ہے. دوسرا کانسیپٹ جو آپ کو اسکالرس کے اندر ملتا ہے وہ اس میں ایک مرتبہ جو اپنی زندگی میں امام ابن تیمیہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت خضر جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن بعد میں پھر انہوں نے اپنے اس فیصلے سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے، ایک اللہ کے چنے ہوئے نیک انسان تھے. امام قرطبی اور ابن حجر کے مطابق حضرت خضر اللہ کے نبی تھے، ان کا کہنا یہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی دوسری قوم کی طرف بھیجے گئے تھے سائملٹینیسلی جبکہ بنی اسرائیل کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. ابن حجر، امام ابن حجر اور امام القرطبی کی یہ رائے ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ کس بیسس پہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یقیناً ایک نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے ضروری نہیں وہ دوسرے کے پاس بھی ہو. تو جو خضر کے پاس علم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھانے کے لیے ان کے پاس بھیج دیا. جیسے جو اسپیشلٹی ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی. تو ابن حجر اور امام القرطبی کے مطابق وہ نبی تھے، اور اللہ نے ان کو ایک الگ ڈائمینشن کا علم دیا ہوا تھا. اس الگ ڈائمینشن کے علم کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف ڈائریکٹ کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پروون ہے قرآن سے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اس لیے کہ جب انہوں نے بچے کو قتل کیا تھا تو انہوں نے آگے سے کہا تھا ما فعلتہ عن امری، میں نے یہ خود سے نہیں کیا، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، اللہ نے مجھے ایسا کرنے کا کہا تھا. اور اللہ انبیاء کے علاوہ کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کرتا، یہ بات ہم جانتے ہیں. تو یہ پوزیشن اپنی جگہ ایک ویلڈ پوزیشن ہے جس کو مانا جا سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہی پوزیشن رکھنے والے کہ قرآن میں یہ جو کہا گیا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو خاص اپنے پاس سے علم دیا تھا، یہ بھی اس بات کا پروف ہے کہ اللہ انبیاء کے علاوہ کسی کو ڈائریکٹ پڑھاتا نہیں ہے، سکھاتا نہیں ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ انبیاء ہی کو اللہ کے ذریعے سکھایا جاتا ہے. تو یہ ایویڈنس بیسڈ رائے ہے جو نمبر ٹو اپینین ہے کہ خدر جو تھے وہ اللہ کے ایک نبی تھے اور ان کا ایک مقام تھا. یہ ایک رائے اپنی جگہ پر ہے جس کو آپ کو میں نے بتا دیا. امام نبوی نے بھی اپنی زندگی میں ایک پوائنٹ پر یہ بات ایڈمٹ کی تھی کہ خدر جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے. امام رازی بھی اس بات کو مانتے ہیں, امام علوسی بھی اس بات کو مانتے ہیں. تو ایک لیجیٹمیٹ اسکالرس کی رائے موجود ہے. جو تیسری رائے ہے امت کے اندر اور کلاسیکل اسکالرس کے اندر آپ کو ملتی ہے صحیح احادیث اور قرآن کی روشنی میں, اس میں ابن کثیر, امام الطبری اور امام البغوی یہ تینوں آتے ہیں. اور ابن کثیر, امام الطبری اور امام بغوی, با غائن واو یا بغوی, وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ صوفی تھے یعنی نہ یہ پیر تھے اور نہ ہی یہ نبی تھے, بس یہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھے. ان سکالرز کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھے, یعنی انہوں نے نبی ہونے کو بھی ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ولی کی پوزیشن پہ نہیں تھے اور نبی کی پوزیشن پر بھی نہیں تھے, بس ایک اللہ کا نیک بندہ تھے. ہمارے ہاں دیکھیں ولی کی ٹرم کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے. قرآن بھی ولی کی ٹرم, اولیاء اللہ کی ٹرم استعمال کرتا ہے, لیکن اولیاء اللہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ شریعت سے ہٹ گئے. آپ اگر ان کے بارے میں پڑھیں کتابوں کے اندر, تفاسیر کے اندر, تو خدر کے بارے میں جو مسٹک اسکول آف تھاٹ ہے وہ لکھتا ہے کہ کیونکہ خدر, انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے ایک کسی کی پراپرٹی میں کشتی میں سوراخ کیا تھا, جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کسی کی پراپرٹی کا نقصان پہنچانا حرام تھا. انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کسی انسان کو قتل کرنا بغیر کسی شریع حدود کے یہ حرام تھا. تو یہ جو مسٹک اسکول آف تھاٹ ہے, انہوں نے کہا کہ خدر جو تھے وہ اتنے اونچے سینٹ تھے, اتنے اونچے ولی تھے کہ وہ شریعت کی باؤنڈری سے باہر نکل چکے تھے. اور یہ ہے ولی اللہ کا کانسیپٹ, جو کہ ڈسٹارٹڈ کانسیپٹ ہے, کہ ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسے لیول پر چلا جاتا ہے, پیر ایک ایسے لیول پر چلا جاتا ہے جس کو پھر نمازیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اور ہمارے یہاں بھرمار ہے ایسے پیروں کی. اللہ ہمارے سارے پیروں کو ہدایت دے جو نمازیں نہیں پڑھتے پانچ وقت کی, اور لوگ ان کے پیروں میں آ کر سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, بڑا نیک انسان ہے. اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کا پیر نماز نہیں پڑھتا, ارے نماز پڑھنے کی ان کو کیا ضرورت, بہت پہنچے ہوئے ہیں. اتنا بگاڑ کہ ان کے ہاں یہ تک کانسیپٹ آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ جو ولی ہوتے ہیں وہ قدر کو بدل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے عبد القادر جیلانی کی, رحمت اللہ علیہ. یقیناً انہوں نے نہیں یہ بات اپنے لیے کہی ہوگی, لیکن کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ عبد القادر جیلانی جا کر لوح محفوظ میں قدر کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس سے بڑا شرک ہم کیا کریں گے, اس سے بڑا ظلم ہم کیا کریں گے, اس سے بڑا افترا علی اللہ ہماری زبانوں سے کیا نکلے گا. اب آپ دیکھیں کتنی ضرورت ہے اس پیغام کو عام کرنے کی. اور یہ جو سارے کانسیپٹ ہیں یہ آپ کے ماسز میں موجود ہیں, روٹس میں موجود ہیں. آپ اپنے گھروں میں کام کرنے والی میڈ سے پوچھ لیجئے, وہ آپ کو بتائیں گے. اور آپ مڈل کلاس میں چلے جائیے, وہ آپ کو بتائیں گے. ماسز میں موجود ہیں, یہ لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہاں ولی اللہ ایسے ہی ہوتے ہیں, اللہ کے پہنچے ہوئے بزرگ. یہ پہنچے ہوئے بزرگ کا مطلب ہی کیا ہے, کہاں پہنچے ہوئے ہیں, یعنی وہ اس لیول پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں وہ عام لوگوں کی شریعت کے دائرے میں نہیں آتے, فرائض سے اوپر اٹھ گئے ہیں. یہ پہنچا ہوا کہنا کسی کو یہی پرابلمٹک ہے, کہاں پہنچی ہوئی ہیں آپ. میں آپ سے کہوں آپ بہت پہنچی ہوئی ہیں, آپ پوچھیں گے نہیں کہاں پہنچی ہوئی ہوں, میں تو یہیں بیٹھی ہوئی ہوں, میں کہاں پہنچی ہوئی ہوں. اس پہنچے ہوئے کہنے کی ٹرمینالوجی میں ہی پرابلم ہے. ہاں اللہ کے ولی اسپرچولی اللہ کے قریب ہوتے ہیں, اللہ کا خوف زیادہ رکھتے ہیں, اللہ سے محبت زیادہ کرتے ہیں, گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی روح کو اس حقیقت تک لے کر جاتے ہیں جو کہ اللہ نے ان کی فطرت میں ڈالا ہے. یہ کوالٹیز ہیں, لیکن ان نیچرل کوالٹیز ان کے ساتھ نہیں جوڑی جا سکتی, مگر لوگوں نے جوڑی. انہوں نے کہا کہ کیونکہ خدر جو تھے وہ ولی تھے, پیر تھے اور بہت پہنچے ہوئے تھے, تو دیکھیں انہوں نے بچہ بھی قتل کر دیا, پراپرٹی کو نقصان بھی پہنچا دیا. حالانکہ اگر کسی کی عقل کام کر سکتی ہے تو کام کرے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کی طرف رسول بن کے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام اس فیس آف دا ارتھ پہ جتنے بھی اس وقت انسان تھے ان سب کے لیے رسول بن کے نہیں آئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے ہیں. آپ کی شریعت ہر انسان مانے گا جو اپنے آپ کو مسلم کہے گا. لیکن جو اپنے آپ کو مسلم کہے, کہے میں اللہ کا بندہ ہوں, کہے میں ایک اللہ کو مانتا ہوں, اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھا, اور جیوز میں نہیں تھا, بنی اسرائیلیوں میں نہیں تھا, یا آل فرعون میں بھی نہیں تھا, اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے رولز اپلائی نہیں ہو سکتے. تو یہ خدر کا معاملہ, ان کی الگ شریعت تھی, ان کا الگ معاملہ تھا, ان کو اللہ نے الگ حکم دیا ہوا تھا. امام بخاری کے مطابق جو جتنے بھی حدیث کے اسکالرز ہیں ان کی نظر میں ان کا انتقال ہو چکا ہے. امام احمد کہا کرتے تھے اگر کوئی کہے کہ خدر زندہ ہیں اور وہ کہے کہ آج بھی زندہ ہیں, انما القى هذا الشیطان, شیطان اس کو یہ بات سمجھا رہا ہے, شیطان اس پر یہ بات القا کر لے. تو کوئی بیس نہیں ہے اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس بات کی کہ یہ کہا جائے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں, ان کو ایلیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر صوفی کتابیں پڑھیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ صوفی نبی سے زیادہ ایلیویٹڈ ہوتا ہے, اور لکھتے ہیں مقام و نبوتی فی برزخن فوق الرسول ودون الولی, ولی جو ہوتا ہے اپنی عبادت کی وجہ سے نبی سے بھی آگے چلا جاتا ہے. اور یہ جرت کس نے دی, جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی اور انبیاء اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیوں نہیں کہا کہ ولی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ نے کہا ولی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا. تو یہاں یہ بات واضح کر دی گئی. جو تینوں اوپینینز آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ نہ وہ پیر تھے, نہ وہ سینٹ تھے, نہ وہ صوفی تھے, دو لیجیٹمیٹ اوپینینز موجود ہیں. بعض اسکالرس کہتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ وہ نبی تھے, کیونکہ اللہ صرف انبیاء کو ڈائریکٹ پڑھاتا ہے, اور بعض اسکالرس نے کہا کہ نہیں, وہ اللہ کا نیک بندہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس سے خاص علم دیا ہوا تھا. یہ دو سیکنڈ اور تھرڈ لیجیٹمیٹ اوپینینس ہیں, آپ ان میں سے جن کو فالو کرنا چاہیں آپ فالو کر سکتے ہیں. عربی میں ایک کتاب ہے امام ابن القیم الجوزی کی, اجالۃ المنتظر فی شرح الحال الخدر, اگر کسی میں ہمت ہے تو پڑھیے, انہوں نے بہت بہترین دلائل دی ہیں اس کے اندر کہ خدر اصل میں تھے کون, کیا تھے وہ, اور ان کی حقیقت کیا تھی. اللہ تعالیٰ اتنی بات ہمیں ضرور بتا چکا ہے قرآن کے اندر کہ عالم الغیب, مکمل عالم الغیب کیا رسول اللہ تھے؟ انبیاء ہوتے تھے, رسول ہوتے تھے, رسول انبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکلوڈنگ رسول اللہ, رسول اللہ بھی عالم الغیب نہیں تھے, عالم الغیب صرف اللہ ہے. جتنا علم اللہ ان کو دے دیا کرتا تھا بس اتنا علم ان کے پاس ہوا کرتا تھا. یہی معاملہ خدر کا بھی تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم الغیب نہیں بنایا تھا. امام طبری کہتے ہیں ابدم من عباد اللہ, وہ اللہ کے بندے تھے اللہ کے بندوں میں سے, وہ علم و رحمت, جن کو اللہ نے اپنی خاص رحمت بلیسنگ اور اپنی طرف سے علم عطا کیا ہوا تھا. تو آپ کا اور میرا کام بھی یہی ہے کہ ہم بیس لیس کوشچنس کی کھوج میں نہ جائیں, اور یہ بات ضرور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کہانی سے سکھانا کیا چاہ رہا ہے. مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنا فوکس اس بات پر کر لے جس سے وہ فائدہ حاصل کرے گا عملی اعتبار سے. کیا موسیٰ علیہ السلام کا خدر کے پاس جا کر علم حاصل کرنا یہ بات شو کر رہا ہے کہ خدر علم میں موسیٰ سے زیادہ تھے؟ یہ نہیں شو کر رہا. ایک بات کا یقین رکھیں, شریعہ کے اندر, اسلام کے اندر, اسلام کے ایسنس میں انبیاء سے آگے کوئی نہیں ہوتا, رسولوں سے آگے کوئی نہیں ہوتا. ایک الگ علم کی ڈائمنشن ان کے پاس تھی جو اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیج دی. جیسے مثال کے طور پہ حضرت سلیمان کے واقعے میں ہدہد نے کہا تھا احد تو ما لم تحط بھی, میں وہ جانتی ہوں جو آپ نہیں جانتے. تو آپ کہیں گے کہ ہدہد ایلیویٹڈ ہو گئی سلیمان علیہ السلام سے, ہم یہ کہیں گے؟ ہم کہیں گے نہیں, آبویسلی ہدہد کو ایک ڈائمنشن معلوم تھی اس لیے کہ وہ وہاں موجود تھی, اور سلیمان علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے, اور سلیمان علیہ السلام کے پاس علم الغیب بھی نہیں تھا. سیم از دا کیس ہیئر, علم میں زیادہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی, علم والا ہونے کی بات ہو رہی ہے. وہ علم, علم کا ایک اور ڈائمنشن ان کو سکھایا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھایا تھا. تو خدر جو کہ بنی اسرائیلیوں میں سے نہیں تھے, موسیٰ کے فالوورز نہیں تھے, یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف ڈائریکٹ کیا گیا؟ قرآن خاموش ہے, حدیث بتاتی ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے کہ بنی اسرائیلیوں میں سے کسی شخص نے پوچھا کہ اس زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے, سب سے زیادہ نالجیبل کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے, موسیٰ علیہ السلام نے بالکل درست انٹینشن کے ساتھ کہا کہ میں سب سے زیادہ نالجیبل ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا ایک لاجیکل اسمپشن تھی, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے اس پوری کمیونٹی میں سلیکٹڈ انسان تھے. موسیٰ علیہ السلام کو سلیکٹ کیا گیا تھا. تو ایک لاجیکل اسمپشن کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے نالج والا میں ہوں. اسکالرز کہتے ہیں کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا واللہ اعلم, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ غلطی صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سکھا رہی بہت کچھ, ہمیں بھی بہت سکھا رہی ہے. آپ اور میں کبھی بھی دین میں اسمپشنز نہ کریں. میں ازیوم نہ کروں اس بات کا یہ مطلب ہوگا, میں ازیوم نہ کروں اس حکم کو ایسے ڈرائیو کیا جائے گا, میں ازیوم نہ کروں کہ اگر میں نے یہ کام نہ بھی کیا دین کا تو میرے لیے اچھا ہی ہوگا. دین میں اسمپشنز نہیں ہو سکتی. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ نالجیبل ہوں, امیجیٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ نے بغیر علم کے بات کیوں کی, آپ نے بغیر علم کے اتنا بڑا کلیم کیوں کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا, کہ کیا کوئی مجھ سے زیادہ بھی علم والا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جی ہاں, ہمارا ایک بندہ ہے جس کے پاس ایک خاص علم ہے, جس کو اللہ نے خاص اپنے پاس سے ایک علم عطا کیا ہے. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. تو موسیٰ علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے لڑنا نہیں شروع کر دیا جبرائیل علیہ السلام سے, رسول تو مجھے بنایا ہے, علم ان کو دے دیا. ہم ہوتے تو یہی ہوتا نا, ٹیچر تو میں ہوں اور آپ ایوارڈ ان کو دے رہی ہیں, ہمارا یہی حال ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں لو, ہائی پیڈسٹل پہ تو میں بیٹھی تھی, پھر مجھے کیوں نہیں بلایا ایز اے چیف گیسٹ. موسیٰ علیہ السلام میں عاجزی تھی, علم کا کبر نہیں تھا, علم کی ایروگنس نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے پاس سے خاص علم دیا ہے, تو موسیٰ نے کہا وکیف لی بہ, میں کیسے ان تک پہنچ سکتا ہوں فوراً, کہ مجھے وہ علم حاصل کرنا ہے, مجھے وہ چیز جو ہے وہ درکار ہے. یہ ہے نبی کا ایٹیٹیوڈ, جہاں سے علم ملے دوڑیں. اور آپ دیکھتے, آپ اپنے پوری ٹریڈیشن میں دیکھیں, اسکالرز نے یہ کام کیا ہے. محدثین کیا کرتے تھے؟ جب پتہ چلتا تھا کہ فلاں کے پاس کوئی حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے, وہ سفر کیا کرتے تھے اور پہنچ جایا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کے لیے آتا ہے رضی اللہ عنہ, وہ کہتے تھے کہ اگر میں جان لوں کہ کسی انسان کے پاس آیت کی ایکسپلینیشن موجود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شان نزول میں یا سبب نزول میں نازل کی میں بتائی ہے, میں سو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس انسان کے پاس نہ پہنچ جاؤں, جب تک کہ چاہے مجھے کتنا بھی سفر کیوں نہ کرنا پڑے. یہ ہے علم کی پیاس, یہ ہے علم حاصل کرنے والا بننا. اور آج ہم مسلمان عورتوں میں علم حاصل کرنے کی ٹینڈنسی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں شادی کا مطلب ہے خلاص, یونیورسٹی بند, علم بند, کورسز ختم, اب آگے پڑھائی نہیں ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ ہمیں کتنا لکھنا پڑھنا آتا ہے, اب وہ بھی اگر ہم اپنی میڈ سے نہیں لکھواتے, اگر آپ کی میڈ بدقسمتی سے لکھ نہیں سکتی تو دھوبی کا حساب آپ کو لکھنا پڑے گا, ادروائز وہ بھی آپ اس کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد پڑھنے لکھنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں, چاہے وہ مسلمان استاد ہو یا نہ ہو, چاہے وہ مسلمان جو ہے وہ سپیچز کرنے والا اور ڈیبیٹس کرنے والا اور تقریر کرنے والا اور درس دینے والا یا پڑھانے والا ہو یا نہ ہو, علم ختم نہیں ہوتا. ہم سب کو علم کی ضرورت ہے, ہم سب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور یہ علم آپ کو گرو کرتا ہے, مینٹلی بھی, اسپرچولی بھی, آپ کو ایک سویلائزڈ انسان بناتا ہے. اور یہی پتہ چل رہا ہے یہاں پہ, آپ اپنے ٹریڈیشن کو دیکھ لیں اور آپ اپنے انبیاء کی سنتوں کو دیکھ لیں. انبیاء جو تھے وہ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام اس کی بہترین مثال ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے ان کو بتایا گیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کے پاس علم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ آپ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں تاکہ میں ان کے پاس جا کر جو ہوں وہ اسٹڈی کر سکوں. پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ شخص مجھے کہاں ملے گا, تو اللہ نے کہا کہ دو سمندروں کے جنکشن پر آپ کو یہ ملے گا, جہاں جو دو سمندر آپس میں ملتے ہیں اس مقام پر یہ شخص آپ کو ملے گا. اب ایک جو تیسری پرسنالٹی ہے اس کہانی کے اندر, وہ ہے یوشع بن نون کی. یوشع بن نون جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس میں ایک نوجوان تھے, ان کی کوئی بہت بڑی عمر نہیں تھی, وہ نوجوان ایک ٹین ایج لڑکے کی عمر کے تھے اور چھوٹی عمر کے تھے. علم سیکھنے کے لیے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے, اور علم سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ٹریننگ میں اس لیے تھے, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت بنی اسرائیلیوں کی ان کو دی گئی تھی. یہ نبی بنے تھے بنی اسرائیلیوں کی طرف, ان کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بنایا تھا. یوشع بن نون وہی نبی ہیں جو کہ بنی اسرائیلیوں کو یروشلم پرومسڈ لینڈ میں لے کر داخل ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی تمنا ضرور تھی ان اپنے اس امت کو بنی اسرائیلیوں کو لے کر یروشلم میں داخل ہونے کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یروشلم دور سے تو دکھایا تھا لیکن وہ داخل نہیں ہو سکے تھے اس ارض مقدس میں. موسیٰ علیہ السلام ان کا اس سے پہلے انتقال ہو گیا تھا. میرا خیال ہے شاید موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ بھی شاید اسی علاقے میں, یروشلم کے باہر باہر ہی کہیں اسی علاقے میں ملتی ہے, اس لیے کہ وہ داخل نہیں ہو سکے تھے. اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیلیوں کو اس عرض مقدس پر اس یروشلم میں جو کہ فلسطین کا علاقہ ہے اس میں داخل کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتاتی ہیں کہ یوشع بن نون ہی وہ شخص ہیں جن کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو ہی مرتبہ سورج کو فریز کیا تھا. ایک واقعہ آپ کو رسول اللہ کی سنت میں ملتا ہے سیرت میں, اور ایک واقعہ آپ کو یوشع بن نون کے ساتھ ملتا ہے. جس وقت یوشع بن نون جو ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ امالکا قوم کے ساتھ جس وقت جنگ کر رہے تھے, اور یہ جمعے کی رات تھی جس میں جنگ ہو رہی تھی, اور اس کے فوراً بعد ان کو اس ارض مقدس میں داخل ہونا تھا. اگلا دن ہفتہ تھا, ہفتہ سبت کا دن تھا, اور سبت کا دن ان میں جو تھا وہ عبادت کا دن ہوتا تھا. اور آپ کو بتایا تھا یا آپ کو معلوم ہوگا پہلے بھی کہ جو سبت کا دن ان میں ہوتا تھا ان کا ہولی ڈے, جیسے ہمارا ہولی ڈے فرائیڈے ہوتا ہے, ہمارے لیے جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد کاروبار کرنے کی اجازت ہے. ہم اپنے عام کام جو ہیں اس اذان سے لے کر جماعت ختم ہونے کے وقت تک جس میں خطبہ اور جماعت ہو جاتی ہے صرف اس میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کام کرنا حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے. باقی سارے ٹائمنگ میں جمعے کے اندر ہم اپنے ڈیلی روٹین کے کام کر سکتے ہیں. کاروبار کرنے والے اپنے کاروبار کر سکتے ہیں, جابس کرنے والے اپنی جابس کر سکتے ہیں. لیکن بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا. ہفتے کا دن ان کا پورے کا پورا عبادت کا دن تھا, یہ کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے تھے. تو اگلا دن ہفتے کا تھا اور ان کو جنگ کرتے ہوئے شام ہو رہی تھی, تو یوشع بن نون نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں مہلت دے تاکہ ہم اس قوم کو شکست دے کر یروشلم میں داخل ہو سکیں, تاکہ ہم اگلے دن اپنی جنگ یہاں رک کر کنٹینیو نہ کرنی پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحیح احادیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا تھا اور سورج فریز ہو گیا تھا, یعنی سورج کو اللہ تعالیٰ نے تھام لیا تھا اور ان کو موقع مل گیا تھا کہ یہ اپنے اس ٹائم پیریڈ کو مکمل کر کے, اس اپنی بیٹل کو مکمل کر کے یہ یروشلم میں اپنی قوم کے ساتھ داخل ہو جائیں. تو یہ تین پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں جو آپ کو اس واقعے میں ملتی ہیں. آیت نمبر 60 سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے. اب آپ کو بیک گراؤنڈ معلوم ہے تو آپ اس آیت کو آرام سے سمجھ لیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ, اور یاد کرو تم سب جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا, اور یہ فتاہو جو آیا ہے خادم آیا ہے یوشع بن نون کے لیے. قرآن نے ان کا نام مینشن نہیں کیا. یہ جو کہانی ہے اس وقت جو یہاں آ رہی ہے اس کے تقریباً 40 سے 60 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا جس میں بنی اسرائیلیوں کو لے کر یوشع بن نون جو تھے وہ فلسطین میں داخل ہوئے تھے ارض مقدس میں. تو یہاں پر یہ ایک ینگ عمر کے نوجوان تھے جو کہ ٹریننگ کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو سفر تھا اس کا علم صرف انہی کو تھا. اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے کر اس سفر میں جائیے. باقی بنی اسرائیلی نہیں جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کس سفر پہ گئے ہیں. جب ہی ان میں سے کافی بڑا سیکٹ ڈینائی کرتا ہے کہ یہ واقعہ جو قرآن میں آتا ہے یہ موسیٰ ابن عمران کا نہیں ہے, یہ موسیٰ ابن منشا کا ہے, کیونکہ ان کے پاس ہسٹری ریکارڈز نہیں ہیں اس کے. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم اپنے شاگرد سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا, لا ابرہ حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, میں سفر کرتا رہوں گا, میں چلتا رہوں گا جب تک کہ دو سمندروں کے ملنے کے مقام پر نہ پہنچ جاؤں. یہاں سے یہ کہانی شروع ہو رہی ہے, اور اس کا ذکر آپ کو جو ابتدا کا بتایا وہ احادیث میں ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر, یہ سفر علم کی تلاش میں تھا, اور بعض سکالرز نے یہ بات لکھی جوش ٹریڈیشن سے انسپائر ہو کے کہ یہ جو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی بات آ رہی ہے یہ فگیوریٹو اسپیچ ہے, اصل میں سفر نہیں کیا تھا انہوں نے. بالکل جیسے بعض لوگوں نے دھوکے میں آ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی تھی, وہ آپ کا فزیکل جرنی نہیں تھا, آپ کی معراج فزیکل تھی, آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا تھا. بالکل اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر فگیوریٹو اسپیچ نہیں ہے, آپ کا یہ فزیکل سفر تھا. اس لیے کہ آپ آگے پڑھیں گی موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگ رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام کو تھکن بھی ہو رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام پریشان بھی ہو رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا کوئی فگوریٹو سپیچ کا سفر نہیں تھا, کوئی ان کا خواب میں ان کو ہیلوسینیشنز نعوذ باللہ نہیں ہو رہی تھیں, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو سفر کرایا گیا تھا. ہاں ڈاکیومینٹڈ نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہو بھی نہیں. جہاں تک بات ہے حتی ابلغ مجمع البحرین, یہاں تک کہ میں دو سمندروں کے جنکشنز پر پہنچ جاؤں جہاں وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. اس کے بارے میں قرآن نے نہیں بتایا کہ یہ کون سے دو سمندر ہیں. اسٹرانگ اوپینین, ویک اوپینین, لائٹ اوپینین آپ کو مختلف تفاصیل میں مل جائیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ موراکو کے قریب تھا, بعض لوگ کہتے ہیں میڈیٹرینین سی کی بات ہے, بعض لوگ کہتے ہیں ریڈ سی کی بات ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اٹلانٹک کی بات ہے, بعض لوگ کہتے ہیں یہ انڈیا کے پاس ایک جگہ تھی جہاں پر گلف ملتا ہے میڈیٹرینین سے, یا بعض کہتے ہیں عراق کے پاس ہے. مختلف اوپینینز ملتے ہیں. آپ کو اور مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کہاں تھا؟ آپ کو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب قرآن نے نہیں ذکر کیا تو آپ اور میں اس کی کھوج کریت میں نہ پڑے, جب رسول اللہ نے احادیث میں ذکر نہیں کیا تو آپ اور میں اس کی کھوج اور کریت میں نہ پڑے. اپنے علم کو وہاں روک لیں جہاں پر قرآن اور سنت اور احادیث خاموش ہیں, اور اس کا میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. مجمع البحرین کے لیے آپ کو تفسیر میں الگ الگ اوپینینس مل جائیں گی. آپ لوگ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, مجھے امید ہے سورہ کہف کی تفسیر کسی کتاب میں, تو آپ کو اب پڑھ کے اور اچھا لگے گا اور آپ کو جو ہے اس کی گہرائی محسوس ہوگی. قرآن نے اس پر وقت نہیں لگایا. ہاں یہاں دو دریاؤں کی بات نہیں ہے. بحرین, بحر عربی زبان میں سمندر کو کہتے ہیں, اور سمندر کو کیوں کہتے ہیں؟ بحر آتا ہے سالٹ واٹر کے لیے, فریش واٹر کے لیے بحر نہیں آتا. تو بھئی اسی بیسس پر جو ہے وہ تفاسیر میں جہاں جہاں دو بڑے بڑے جائنٹ سمندر ملتے ہیں انہوں نے ان کو پن پوائنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں جہاں سمندر مل رہے ہیں بڑے بڑے ان پہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہو سکتا ہے یہ جگہ ہو یا ہو سکتا ہے یہ جگہ ہو. دو سمندر مینشن کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ضرور امپورٹنٹ ہے. ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ کون سے دو سمندر تھے. ہاں ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ضرور ہے کہ اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ یہ کہتے کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں فلاں جگہ پہنچاؤں. یہ تو نہیں کہا نا موسیٰ علیہ السلام نے. اللہ نے اسپیسیفائی کروایا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندر کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں. یقیناً اس میں خزانہ موجود ہے, اس لیے کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں اس میں بہت ٹریجر ہوتا ہے. اور اصل چیز وہی ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کی ڈیپتھ میں جائیں. اس میں دو حکمتیں مفسرین بتاتے ہیں کہ کیوں مینشن کیا گیا بحرین کا لفظ, مجمع البحرین کیوں آیا, دو سمندر کے جگہ جمع ہونے کی جگہ کو کیوں لایا گیا. ایک حکمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سمندر ایک ویسے ہی بہت لارج باڈی ہوتا ہے, لارج باڈی آف واٹر, اور جہاں سے وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے یا جہاں وہ کسی اور دوسرے سمندر میں مل رہا ہوتا ہے وہ بہت دور جا کے ہوتا ہے. تو اس میں ایک حکمت کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کا فیکٹر بتانا مقصود تھا. چاہے بنی اسرائیلی جو تھے وہ یثرب سے اٹھ کر یہاں آئیں, چاہے جو ہیں وہ مکہ والے اٹھ کر مدینہ جائیں جب ان کو ضرورت پڑے, یا جہاں جہاں ان کو علم ملے, یا قریش کے سردار اپنے محلوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں دار الارقم میں آ کے بیٹھے. علم حاصل کرنے کی جو نیت کرے گا اس کو کسی نہ کسی لیول کی قربانی دینی ہوگی. تو مجمع البحرین میں ایک حکمت یہ ہے, اور جو دوسری حکمت ہے وہ بہت ہی خوبصورت حکمت ہے. وہ کہتے ہیں کہ خضر اور موسیٰ کا ملنے کا مقام بتایا گیا. اللہ نے کہا تھا کہ آپ کو خضر ملیں گے مجمع البحرین پہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں. تو اصل میں یہ اللہ نے انالوجی دی ہے. ایک بہت بڑا علم کا اوشن موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا اور ایک بہت بڑا علم کا اوشن خضر علیہ السلام کے پاس تھا. تو جس جگہ پر یہ دونوں مل رہے تھے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کی موسٹ سوٹیبل پلیس پر یہ سمٹ ہونا چاہیے تھا. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں اسپرچویلٹی حاصل کرنا چاہ رہی ہوں, میں چاہ رہی ہوں کہ رمضان میں جو ہے وہ میرا بہت نمازوں میں دل لگے اور مجھے خشوع ملے اور میرا عبادت اور روزہ اور اللہ سے دعا کرنے کا فیکٹر بہت اسٹرانگ ہو جائے, تو میں آپ سے کہوں آپ ڈزنی لینڈ چلی جائیں. آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہی ہیں, مطلب جو مجھے ایکشن کرنا ہے اس سے سوٹیبل جگہ پہ جاؤں گی نا. آپ کہیں گے بھائی کسی مسجد میں جانے کا کہیں, حرم جانے کا کہیں, مسجد نبوی جانے کا کہیں. اس میں بھی یہ چیز امبیڈڈ ہے. آپ چاہتی ہیں فزیکل ورک آؤٹ کرنا تو آپ مال میں تو نہیں جاتی, آپ تو جائیں گی پھر کسی پہاڑی علاقے میں, آپ کسی ہل اسٹیشن پہ جائیں گی. اللہ نے بھی حکمت چھپائی اس کے اندر. جب اللہ نے کہا مجمع البحرین, دو سمندر کے ملنے کی جگہ, تو اس ایکشن کے ساتھ یہ کمپلیٹلی ٹیلی کر رہا تھا جہاں علم کے دو سمندر آپس میں مل رہے تھے, جہاں موسیٰ اور خضر آپس میں مل رہے تھے, اللہ نے ان کے لیے وہ مقام سپیسیفائی کر دیا. تو یہ چیز یہاں مینشن کی گئی. اور موسیٰ نے کہا او ام دیا حقوبہ, یا میں سالوں سفر کرتا رہوں گا. یہ حقوبن قرآن میں آتا ہے, ہم پڑھتے ہیں لابثین فیہا احقابا, حقوب کی جمع احقابا آتی ہے. اور حقوب یہ جو لابثین فیہا احقابا آیا ہے, یہ جہنم کے لیے آیا ہے کہ وہ جہنم میں احقابا سال ہا سال رہیں گے. عربی زبان میں حقوب کہتے ہیں ہزاروں ملین انلمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ میری علم کی کمٹمنٹ بہت لمبی ہے, جب تک مجھے خضر نہیں مل جائیں گے میں سفر کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا. آپ کی اور میرے لیے بھی سبق ہے, جب آپ ٹھان لیں کوئی کام کرنے کی, کوئی علم حاصل کرنے کی, تو تھکن ہو یا نہ ہو, رونا آئے یا نہ آئے, بھوک لگے یا نہ لگے, وہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, وہ کمٹمنٹ پوری کرنی ہے. کمٹمنٹ پورا کرنے والا مومن ہوتا ہے, اور مومن میں جتنا کمٹمنٹ کرنے کی پاور آتی جاتی ہے مومن اسپرچولی گرو ہوتا جاتا ہے. تو جب کہیں کمٹمنٹ کریں اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں. یہی آپ کو سنت جو ہے یہ یہاں پر مل رہی ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہے جن کو اول العزم من الرسول کہا جاتا ہے, اور آج تک سب اسی پر آپ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تھا. آپ کو بتایا امام بخاری کے مطابق کہ پہلے انسان تھے جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا, آج تک علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء کی سنتوں کو زندہ کرنے والا, انبیاء کی سنتوں پر عمل کرنے والا, اور انبیاء کی عاجزی سے سیکھنے والا بنا دے. اللہ ہمارے لیے اس قرآن کے علم کو حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان بنا دے. اللہ ہمیں ان فیلسیز سے نکال لے, ان شکوک سے نکال لے جو دین میں آ کر شامل ہو گئی ہیں لیکن ان کا حق اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ہماری زبانوں میں وہ اثر دے دے کہ جس سے ہم اپنے مسلمانوں کے اندر صحیح بات, حق کی بات, صحیح احادیث کی روشنی میں آگے پہنچا سکیں. اللہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس دے دے. اللہ مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ان سب کو اپنی امان میں لے لے اور ان سے اس مشکل کو دور فرما دے. اللہ تعالی ہمیں ہماری اولادوں کے لیے اور ہمارے اللہ تعالی ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. پلیز یہ فلائرز رکھے ہوئے ہیں, آپ میں سے جو بھی لینا چاہے اس کو لے جائیے اور آگے دے دیجیے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا ان شاء اللہ.